चल दिए दुनिया
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم سنیں گے کہ قارون کون تھا کیسا تھا پہلے کیا تھا پھر کیا ہوا اور آج انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق کیوں ٹھہرا یہ کون سی باطنی بیماری کا شکار تھا اور پھر قارون کتنا مالدار تھا کتنی دولت تھی کتنا بڑا خزانہ تھا اس کا یہ بھی آج انشاءاللہ ہم سنیں گے بیان کیا جاتا ہے کہ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چچا یسہر کا بیٹا تھا بڑا حسین و جمیل تھا خوبصورت بھی تھا اسی لیے اس کو منور بھی کہا جاتا تھا اور مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تورات کا بہت زبردست قاری تھا پہلے یہ مفلس تھا نادار تھا ایک غریب اور مسکین آدمی تھا اور جب یہ غربت کے عالم میں تھا اس وقت اس کے اندر بڑی عاجزی بھی تھی انکساری بھی تھی پھر مدنی چینل کے ناظرین وقت وہ آیا کہ اس کے حالات نے پلٹا کھایا اور یہ بہت زیادہ دولت مند ہو گیا اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا سردار بنایا تھا مدنی چینل کے ناظرین یہ مالدار ہوا اور اتنا مالدار ہوا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی اور وہ لوگ اس کی چابیوں کے بوجھ سے تھک جایا کرتے تھے جو ہی یہ مالدار ہوا اور اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوئی تو یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا بنی اسرائیل نے قارون کی یہ دولت یہ ریل پیل دیکھ کر قارون سے کہا کہ قارون اپنی دولت پر اور اپنے مال پر اتراؤ نہیں تکبر نہیں کرو غرور نہیں کرو اور دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے عمل کرو اور دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہوگا اسے مت بھولو دنیا میں انسان کا حقیقی عمل یہ ہے حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے کام کرے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے صلہ رحمی کرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بنی اسرائیل نے قارون سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے تو جس طرح مالک کریم تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرو ظلم کر کے سرکشی کر کے بغاوت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت کر کے اس پر خوش ہونا یہ اچھا ہے لیکن گناہ کرنا اور پھر اس پر خوش ہونا یہ بہت برا ہے تفسیر سیرت الجنان کے اندر قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری حافظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اترانا حرام لیکن شکر کی خوشی یہ عبادت ہے غرور تکبر بغاوت سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت یہ وہ عمل ہے جس کا انجام ہلاکت بربادی اور نام و نشان کا مٹ جانا ہوا کرتا ہے دنیا و آخرت کا نقصان انسان کا مقدر ٹھہرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے
چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا
مال و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر قارون متکبر بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دولت ویلتھ کی وجہ سے یا پیروکار فالوورز ہونے کی وجہ سے یا مددگار ہونے کی وجہ سے تکبر کرنا، یہ تکبر کی سب سے بری قسم ہے، اور قارون اسی قسم کے تکبر میں گرفتار تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ دولت اور ویلتھ کی بنیاد پر تکبر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے کہ جو ایک گھوڑے کا مالک ہوتا ہے اور پھر گھوڑے کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے، اور جب گھوڑا مر جاتا ہے تو پھر ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قارون سے کہا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ گویا کہ قارون کو کہا جا رہا تھا قبر میں تو تنہا اکیلا جائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، لیکن قارون دولت کے نشے میں بدمست ہو کر یہ ساری نصیحتیں ماننے سے انکاری ہو چکا تھا۔ نصیحت سننے کے بعد قارون کا رد عمل یہ تھا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ قارون کہنے لگا قال اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے یہ جو مال و دولت مل رہا ہے یہ تو میرے نالج کا کمال ہے، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، میں ایک علم جانتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا سونا چاندی اور خزانہ مل رہا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ قارون تورات کا علم جاننے والا تھا، اور ایک تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قارون کیمسٹری جاننے والا تھا۔ قارون نے کیمسٹری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سیکھی تھی، اور یہ اس کے ذریعے سے تانبے کو گولڈ بنا لیتا تھا، اور ایک اور دھات تھی جسے یہ چاندی بنا لیا کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ قارون جس علم کا بیان کر رہا تھا، اس علم سے مراد علم زراعت یا علم تجارت یا دیگر کچھ صنعتوں کا علم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قارون کے ان جملوں سے خود پسندی کا عنصر، خود پسندی کا ایلیمنٹ بہت واضح تھا، اور خود پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے، یہ سوچے کہ نعمت یا دولت، کوئی بھی چیز جو میرے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ میری اپنی کوالٹیز کی وجہ سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری عطا اللہ عمرہ بیان فرماتے ہیں کہ خود پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ نیک عمل کی توفیق یا پھر دولت یا نعمت جو میرے پاس ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اپنے نفس یا مخلوق کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خود پسندی کی جو ضد ہے وہ ہے احسان، اور احسان یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ نیک عمل کی توفیق یا جو نعمت مجھے ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے ملی ہے۔ یاد رہے کہ خود پسندی کی جو ضد ہے وہ ہے احسان، اور احسان یہ ہے کہ بندہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ مجھے جو بھی عمل خیر کی توفیق ملی ہے یا نعمت ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہے۔ خود پسندی کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تائید الہی سے، توفیق الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ خود پسندی کا ایک بڑا نقصان
چل دیے دنیا سے شاہ و گدا۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ ایک مرتبہ قارون اپنی زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ مفہومی ترجمہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری زید لطفہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون سونے کی زین پر سوار اور بڑا مہنگا جوڑا پہنے اپنے ہزاروں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے آیا، اور قارون کے غلام بھی بیش قیمت بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس شان و شوکت اور جاہ و حشمت کے ساتھ قارون اپنی قوم کے سامنے آیا۔ جب قوم نے قارون کو دیکھا تو جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے کہ واہ کیا بات ہے قارون کی، اس کو تو بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی دولت ملی ہے، کاش یہ ہمیں بھی ملتا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ شو آف کرنا یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، اور یوں ہی وہ لوگ جو شو آف کرنے والے ہیں انہیں دیکھ کر مال کی حسرت کرتے رہنا، دولت کی حسرت کرتے رہنا، بڑے بڑے مکانات کی حسرت کرتے رہنا، یہ بھی کوئی اچھے لوگوں کا اور متقی اور پرہیزگار اور تقوی والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، قارون کو زمین میں دھنسانے کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار چلے گئے تو آپ نے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی ایک ذمہ داری لگائی۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ لوگ قربانی پیش کریں، اور اس قربانی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی قربانیوں کو لیتے تھے اور ان کو مذبح خانے میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین پہلے اصول یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو کھا جایا کرتی تھی، جس کی قربانی کو آگ کھا جائے وہ قربانی مقبول کہلایا کرتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھایا کرتی تھی وہ قربانی مردود ہوا کرتی تھی۔ قارون ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نبوت کے مقام پر آپ فائز ہیں، اور بنی اسرائیل کی قربانیوں کے معاملے پر آپ نے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے دی ہے، ان کو مقرر کر دیا ہے، جبکہ میں تورات کا اچھا قاری ہوں، تورات اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہوں، میں اس بات پر صبر نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہارون علیہ السلام کے پاس ایسا اعلیٰ منصب ہو۔ اصل میں قارون کو ہارون علیہ السلام سے حسد ہو چکا تھا، اور یہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی عزت اور آپ کے اس منصب کو دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن یہ چونکہ حسد کا شکار تھا اس نے کہا میں اس بات کو تسلیم ہرگز نہیں کروں گا اور میں آپ کی بات کی تصدیق بھی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سارے سرداروں سے کہا کہ تمام سردار اپنی اپنی لاٹھیاں اپنے اپنے آسا لے کر آ جائیں۔ تمام ہی سردار اپنے اپنے آسا اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر آ گئے، انہیں ایک جگہ پر رکھا گیا اور بنی اسرائیل ساری رات اس جگہ کا پہرا دیتے رہے۔ جب صبح اٹھے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا آسا سرسبز ہو چکا تھا اور اس پر پتے بھی اگ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون کیا تم نے یہ دیکھا؟ قارون کیونکہ خود پسندی کا شکار، دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گویا کہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ کے جادو کا کمال ہے، آپ کے جادو کے کمال سے تو یہ کوئی بات عجیب نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قارون سے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ملتے رہے اور بات چیت کرتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، لیکن یہ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا رہا، عداوت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا۔ قارون کے پاس چونکہ بہت سارا سونا تھا، یہ کیمسٹری جانتا تھا اور تانبی کو سونا بنا لیا کرتا تھا، تو مدنی چینل کے ناظرین اس نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنایا اور گھر کا ایک سونے کا بہت بڑا دروازہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، یہ انہیں کھانا کھلایا کرتا تھا، وہ اس کے سامنے چٹکلے سنایا کرتے تھے اور یہ چٹکلے سن کر ہنسا کرتا تھا۔ زکات کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے ساتھ آ کر نیگوشیشن کرنے لگا، اور یہ طے پایا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکات کی مد میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی بات کو قبول فرما لیا۔ 1000واں حصہ جب اس نے گھر جا کر کیلکولیٹ کیا تو یہ حیران رہ گیا کہ تو بہت زیادہ مال بنے گا، بہت زیادہ دولت بنے گی جو دینی پڑے گی۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، بہت مال و اسباب ہوتے ہیں، لیکن جب زکات دینے کی باری آتی ہے اور وہ مال کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات جب وہ دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ مجھے زکات میں ادا کرنا پڑے گا، 1 لاکھ روپے زکات میں ادا کرنا پڑے گا، تو پھر لوگ جو ہے وہ اس میں پسو پیش سے کام لیتے ہیں، چلیں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دیں گے، ہاں دے دیں گے، دے ہی رہے ہیں، دیتے ہی رہتے ہیں، نہیں اس طرح کے بہانے بنا کر زکات کی ادائیگی میں پسو پیش بھی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور شرائط پائی جا رہی ہیں اور آپ پر زکات لازم ہوتی ہے تو دین اسلام کے احکامات کے مطابق مکمل مکمل زکات اور فوراً فوراً اور ساری کی ساری ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال قارون یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں زکات یہ نہیں دوں گا، اور اس سے آگے بڑھ کر قارون نے ایک چال چلی۔ قارون نے ایک جماعت کو جمع کیا اور اس جماعت سے مشورہ کرنے لگا اور اس جماعت سے کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگوں نے ہر بات میں موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، ان کی فرما برداری کی ہے، اب وہ تمہارا مال تمہاری دولت بھی تم سے چھین لینا چاہتے ہیں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جماعت بولی کہ تم ہمارے بڑے ہو اور جو تم فیصلہ کرو گے ہم تمہاری بات کو انڈوز کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے۔ چنانچہ قارون نے جماعت سے کہا کہ فلاں بد چلن عورت کے پاس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ یہ طے کر لو کہ ہم تمہیں 1000 درہم یا 1000 دینار دیں گے، تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا دو۔ اور قارون جماعت سے کہنے لگا کہ جب تم لوگ یہ کام کر لو گے تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جماعت اس بات پر تیار ہو گئی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگوائیں گے۔ بد چلن عورت کے پاس پہنچے اور اس کو 1000 درہم دیے اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا انتظار بن اسرائیل کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور آ کر ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر تہمت لگائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اور جو شخص بدکاری کرے اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر اس کی بیوی بھی ہو جس کے باوجود بھی بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا یہ حکم ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم ربی ہر ایک کے لیے ہے۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ عورت کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس رب کی جس نے بن اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا، شک کیا اور اس میں سے راستے بنائے اور تورات نازل کی، سچ سچ معاملہ کیا ہے بتا دو۔ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگانے کی جرت نہ کر سکی۔ اپنے دل میں کہنے لگی کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، قارون جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، مجھے اس نے اور اس کی جماعت نے کثیر مال دے کر، بہت ساری دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر گناہ کی تہمت لگاؤں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو تو قارون پر اپنا عذاب نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو حکم دیں گے آپ کی اطاعت کی جائے گی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جس طرح میں فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایسے ہی میں قارون کی طرف اور تم سب کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ رکا رہے، اور جو میرا ساتھ دینے والا ہے وہ الگ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد وہ لوگ جو قارون کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اس کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب قارون باقی تھا اور اس کے ساتھ دو افراد باقی تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اس کو پکڑ، یہ آپ کا حکم پانا تھا کہ قارون اور اس کے دونوں ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. پھر وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کی قسمیں دیتے تھے اور منتیں کرتے تھے، واسطے دیتے تھے، اپنی قرابت داری کا جو ہے وہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی قرابت داری کی یاد دلا رہے تھے. اب یہ لوگ منتیں کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قسمیں دے رہے تھے اور اپنی رشتہ داری کا پاس جو ہے وہ یاد دلا رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور قارون اپنے دونوں ساتھیوں سمیت زمین میں دھنس گیا. مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک قارون اور اس کے دونوں ساتھی یہ زمین میں دھنستے چلے جائیں گے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جس نے دولت کے نشے میں بدمست ہو کر، جس نے اتھارٹی کے اختیار کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان پر الزام لگایا، ان کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، اس کا انجام مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار رکھے، اپنے بندوں کا فرما بردار رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیں فرما بردار رکھے. یاد رکھیے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. قبر امیر کی ہو غریب کی ہو ایک جیسی ہوا کرتی ہے. قبر میں کوئی ایسی نہیں ہوگا، کوئی میٹرس نہیں ہوگا، کوئی گدا نہیں ہوگا، کوئی بچھونا نہیں ہوگا، کوئی سرہانہ نہیں ہوگا. تو کیوں بندہ تکبر کرے، کیوں بندہ بغاوت کرے، سرکشی کرے، اللہ تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی کرے؟ عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار رہے. یہی بات دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، شیخ طریقت امیر السنت ہمیں بتا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، بلکہ یاد کروا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے دنیا میں بھی بچائے، آخرت میں بھی بچائے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا.